اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل دل بنا دیا. ویسے تو سب کے پاس دل ہے لیکن ہر دل دل کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. جیسے مکھی ہے پر تو اس کی بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی اس کو پروالا تسلیم نہیں کرتا, لیکن پروانے کو ہر آدمی کا آدمی پروالا تسلیم کرتا. اس لیے کہ پروانہ جو ہے وہ فدا ہوتا ہے کسی پر, اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. لیکن مکھی جو ہے وہ گند پر گرتی ہے, اس لیے گندگی ہی اس کی غذا ہے, اس لیے اس کو دنیا میں کوئی پروالا تسلیم نہیں کرتا. اسی لیے اہل دل کو دل والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل والے پر اپنا دل فدا کرتے ہیں. اللہ پر چونکہ دل فدا ہوتا ہے اس لیے وہ اہل دل کہلاتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دل اس کو دینا چاہیے جس نے دل دیا. دل کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ دل ہمارا دل پر دل والے پر ہی فدا ہو, ادھر ادھر فدا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دل دیا جیسا کہ لوگ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا پیدا ہوا مکھی پر, اور جب مٹی پر ہوگا تو اس کی حالت وہی ہوگی جو مکھی کی ہوتی. لیکن اگر ہمارا دل اللہ پر پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور وہ دل بھی ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے اہل دل والا میں نے کہا کہ اللہ ہمیں اہل دل والا اہل دل بنائے. اور یاد رکھیے کہ اللہ والوں سے محبت یا اللہ سے محبت دلیل ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے مجھے کباب سے محبت, اور پھر کوئی گلی میں آئے آدمی کہے کباب والا اور اس کی کیفیت تبدیل نہ ہو تو کون کہے گا اس کو کباب سے محبت؟ جب کباب والے سے محبت نہیں کرتا تو کباب سے کیا محبت کرے گا؟ اسی طریقے سے پہلے دل وہی کہلائے گا جو اللہ سے محبت کرے. اگر اللہ سے محبت ہے تو انشاءاللہ اس کا دل دل ہے, اور اگر ادھر ادھر لوگوں پر مر رہا ہے جان دے رہا ہے تو پھر وہ دل والا نہیں کہلاتا. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بندہ ہم سے محبت کرے. ظاہر بات ہے کچھ تقاضے ہیں اس کے. دنیا میں انسان کسی پر محبت کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی جان تک اس پر فدا کر دیتا ہے, لیکن اس کو کوئی قدر و قیمت نہیں. ایسے بہت سے لوگ دنیا سے گزر گئے مر گئے آج کوئی جانتا بھی نہیں. ایک آدھ آدمی کو تو چھوڑ دیں لیکن اس کے علاوہ ہزاروں مرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک, لیکن مرنے والے چلے جاتے ہیں دنیا کا کاروبار ویسے چلتا رہتا ہے. لیکن اگر کوشش اللہ پر فدا ہوتا ہے اللہ کے لیے جان قربان کرتا ہے تو اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے. اور یہاں نبی ہو تو اللہ کے دفتر میں تو ہے کہ یہ اللہ پر فدا ہو گیا. اس لیے قدر کرنی چاہیے ہمیشہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود بنایا ہے, یہ ایک بہت بڑا باکس ہے سمجھ لیجیے, اور اس باکس کے اندر ایک موتی رکھا وہ دل. ٹرنک اگر آپ خریدیں 100 روپے کا خرید لیں گے 200 روپے کا خرید لیں گے اس کی کوئی اتنی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن اگر اس باکس کے اندر اگر آپ کوئی ہیرا موتی رکھتے ہیں جس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہو اور اس کی بھی حفاظت کریں, اس ٹرنک کی بھی حفاظت کریں گے, اس باکس کی بھی حفاظت کریں گے, کیونکہ اس کے اندر جو موتی ہے وہ کروڑوں کا. اسی طریقے سے اس باکس کی وہ قیمت نہیں ہے لیکن ہمارے اندر جو دل ہے اس کی بڑی قدر و قیمت. اگر اس کی نسبت اللہ سے قوی ہے, ہماری دل کی نسبت اللہ سے قوی ہے, تو انشاءاللہ پھر اس جسم کی بھی قدر و قیمت ہو جائے گی اور دل کی قیمت تو ہی ہوگی. تو جس کی جتنی نسبت اللہ سے قوی ہوگی, آج ہمارے بڑے بڑے باکسوں کی اس لیے قیمت نہیں ہے اور اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ اندر کا جو باکس ہے اس میں جو موتی ہے اس کی نسبت اللہ سے قوی نہیں. اگر ہمارے دل کی نسبت اللہ سے قوی ہو جائے تو پھر دل بھی قیمتی ہو جائے گا اور جس باکس میں یہ دل ہے اس کی بھی قدر و قیمت ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی نسبت کو قوی کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی نسبت قوی ہوگی کیسے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبتوں میں جا کر آہستہ آہستہ یہ نعمت حاصل ہوگی. یہ نہیں کہ ایک دم حاصل ہو جائے, آہستہ آہستہ ہوگی. اور جب آدمی کے دل میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، ضمیر بھی روشن ہو جاتا ہے. اس لیے بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحبت کے بغیر کچھ ملتا نہیں. صحابہ کرام کو صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی. اگر آپ کی صحبت انہیں حاصل نہ ہوتی تو کون صحابہ کہتے؟ کتنے لوگ آج ہیں بڑے بڑے نیک ولی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی تو صحابی تو نہیں کہلاتے، صحابی نہیں کہلائیں. اور اگر کوئی شخص ایک لمحے کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل گئی حالت ایمان کے ساتھ، پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، تو اب دنیا بھر کے قطب، دنیا بھر کے ابدال، دنیا بھر کے غوث، دنیا بھر کے اولیاء، سمجھ لیجئے کہ جو صحابی اتنا صحبت یافتہ ہے اس کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کتنی قدر ہوگی. اس لیے کہ یہ وہ آنکھیں ہم کہاں سے لائیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو چونکہ ان آنکھوں سے اللہ کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو صحبت بڑی چیز ہے. دیکھو کافر کی گولیاں کپڑوں میں رکھ لیتے ہیں بعض اوقات کیڑوں سے بچانے کے لیے، آپ مہینے بعد اگر کھولیں گے تو کافر کی خوشبو آئے گی ایک دم کپڑوں میں سے. کیوں؟ کپڑے خود کافر نہیں ہیں لیکن چونکہ صحبت کافر میں رہے ہیں اس لیے اب ان کے اندر بھی وہ خوشبو رچ بس گئی جو کافور سے آتی. کوئی تمباکو رکھ دیتا ہے، کوئی نیم کے پتے رکھ دیتا ہے، اور جو چیز رکھو گے اسی طرح کی خوشبو ان کپڑوں میں سے آنے لگی. بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی لوہا ہے، لوہے کو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوہے کی سلاخ ہے ہاتھ میں پکڑ لیں، لیکن اگر اس لوہے کو آگ پہ دبا دیں صحبت آگ کی وہ حاصل کر لے اور اس کے بعد وہ سرخ انگارا ہو جائے، اب ہاتھ میں پکڑ کے دکھائیے، اب نہیں پکڑ سکیں گے. حالانکہ وہی لوہا ہے جسے آپ جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھائے اٹھائے پھر غیر اب کیوں نہیں اٹھاتے، سوال یہ. اس لیے کہ اب صحبت کی وجہ سے اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اب ہاتھ میں نہیں پکڑا جا سکتا. اسی طریقے سے انسان تو وہی ہوتے ہیں لیکن کسی کی صحبتوں میں رہ رہ کر ان میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو ناچتے گاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یوں سمجھیے کہ ان کے ایام بھلے آ گئے، اللہ نے ان کی نسبت تبدیل کر دی. پہلے گانے بجانا نسبت تھا، اب اللہ رب العزت نسبت ہو گئے، تو دونوں میں بڑا فرق ہو گیا. لوگ پہلے عزت کرتے تھے لیکن وہ عزت ظاہری تھی، سامنے کرتے تھے، بعد میں کہتے تھے یار ہے تو مراسی، ہے تو فلاں، سامنے جو کچھ بھی کریں لیکن پیچھے سے. لیکن اب جو ہے وہ انہیں کو لوگ اللہ والے تھے، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ سے ہو گئے، جڑ گئی. اصل ہماری نسبت تو ویسے بھی اللہ والے تو ہم ہیں. ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آدھے ولی تو ہم ہیں سب کے سب، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. جب اللہ ولی ہے تو ایمان والے بھی اللہ کے ولی. اس طرح آدھی نسبت تو ہو گئی، اب صرف یہ کہ جن چیزوں سے روکا گیا آدمی رک جائے، جن کاموں کو کہا گیا وہ کام کر لے، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ نسبت کام ہو جائے. اور یہی اصل مقصود ہے. ایک بات اور سمجھیے، مجھ سے کئی لڑکوں نے کہا بیٹھ ہونے کے لیے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ فوراً بیٹھ کرنے کا ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جو بیٹھ ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کی طلب صادق ہے یا نہیں، یہ واقعتاً بیٹھ ہونا چاہتا ہے یا خالی بس وقتی ابال. اس لیے بار بار بلواتے ہیں. بعض اوقات ایک ایک سال دو دو سال میں نے دیکھا، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزار دیا ایسے کہ اچھی کہ آتے جاتے رہو، جب موقع ہوگا کر لیں گے. تو اسی طریقے سے سال ہا سال گزر گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب موقع آیا انہوں نے دیکھا کہ ہاں اس کی طرف صادق ہے تو پھر کر دیا. لیکن بعض لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ میں کتنی دفعہ گیا مجھے کرتے ہی نہیں، لہٰذا بھاگ گئے. بھاگ گئے تو پتہ چل گیا اس کی طرف صادق تھی ہی نہیں، اگر طلب صادق ہوتی تو بھاگتا کیوں. اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے، طلب صادق ہونی چاہیے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں میں واقعی طلب ہوا کرتی تھی اور لوگ اس کے لیے تن من دھن لگا دیا کرتے تھے. اب زمانہ تبدیل ہو گیا، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ اب جسم میں خون چڑھایا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ فاسد خون نکلوایا جاتا تھا, جسم میں خون اتنا ہوتا تھا کہ باقاعدہ نکلوایا جاتا تھا خون, پچھنے لگوانا اس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوائے, باقی صحابہ کرام آج بھی عرب میں. آپ لوگ سنا سوال آگے ہو جاؤ, آدمی آ جائے آگے ہو جائے, پچھنے لگوانا یعنی جسم کے کسی خاص حصے پر خون نکالا جاتا ہے اور وہ خون بعض اوقات اچھا خاصا نکلتا ہے. ابھی بھی عرب میں رواج ہے پچھنے لگوانے کا, اور باقاعدہ لوگ وہاں پر یہ کام سیکھتے ہیں اور پچھنے لگاتے ہیں. تو اس سے جو فاسد خون ہوتا ہے بعض اوقات, یعنی بعض لوگوں کے جسم میں جو ہوتا ہے تو اس سے وہ نکالتا ہے. لیکن پہلے ہر آدمی یہ کام کراتا ہے, ہر آدمی لگواتا ہے. تو ہمارے فرماتے ہیں کہ اب زمانہ خون نکلوانے کا نہیں, اب تو خون چڑھوانے کا زمانہ. جس کو دیکھو خون کی کمی کا شکار ہے, کہ اس میں خون کی کمی ہے, لہذا کبھی بالغذا علاج کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ فروٹ کھاؤ, آپ جو ہے وہ ٹماٹر کھاؤ, فلاں چیز کھاؤ, چقندر کھاؤ, جس سے کلیجی کھاؤ جس سے خون بڑھے, یا پھر خون چڑھواؤ. اب خون چڑھانے کا زمانہ, زمانے زمانے کی بات ہوتی ہے. تو ایک زمانہ یہ تھا کہ خون نکلوایا جاتا تھا, اب زمانہ وہ ہے کہ خون چڑھوایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک زمانہ یہ تھا کہ جب لوگ آتے تھے تو ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آنا بعد میں دیکھیں گے, اور انتظار کرتے تھے کہ واقعی اس میں طلب صادق ہے یا نہیں. اب زمانہ یہ ہے کہ لوگوں میں دین کی محبت کم ہو گئی, قدر و قیمت کم ہو گئی. اس لیے اب زمانہ یہ ہے کہ اب پیاس بھی لگائی جاتی ہے, کنواں بھی کھودا جاتا ہے, پانی بھی پلایا جاتا ہے. ورنہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس آئے گا, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, لیکن اب کنویں کو پیاسے کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ وہیں کنواں کھودتے ہیں اور کنواں کھود کے پانی بھی پلاتے ہیں اور پیاس بھی لگاتے ہیں. اب پیاسی نہیں رہی دین کی, بہت کم لوگوں کو پیاس, ورنہ اس کی پرواہ نہیں, واقعی ہر چیز کی پرواہ. ہر آدمی کہتا ہے میرا مال بہت زیادہ ہو جائے, پیسہ کہیں نہ کہیں سے آ جائے, اور چاہے اس میں حلال ہو حرام ہو, لیکن اگر دین کی پیاس لگ جائے گی تو پھر حرام سے بھاگے گا, پھر کہے گا حلال طریقے سے. اس لیے اب زمانہ وہ آ گیا کہ پیاس بھی لگانی پڑے گی اور کنواں بھی کھودنا پڑے گا. پیاس لگے گی تو پانی کہاں سے لائیں گے بھائی, اب کنواں کھودنا پڑے گا, کنواں کھود کے پانی نکال کے بھی پلانا پڑے گا لوگوں کے لیے. اب وہ زمانہ ہے, اس لیے ہمارے حضرت والا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی درخواست کرتا ہے تو بیٹھ فرما لے, کیونکہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا, اب دوسرے والے کا کام. اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی کسی نہ کسی درجے میں پابند ہو جاتی ہے کہ نہیں. اب اگر وہ کہے کہ بھائی نکاح تو ہو گیا, اب وہ کہے کہ میں تو اپنی ماں کے گھر ہی رہوں گی, میں نہیں جاتی, اس کی مرضی, لیکن وہ کسی نہ کسی پابند تو ہے. یہ بھی اصل میں نسبت ہوتی ہے, نسبت اولیاء کہا جاتا ہے, اللہ والوں کی نسبت, کہ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہ تعلق کبھی نہ کبھی کام آتا ہے, یاد رکھیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی, بہت بڑے فلسفی, لیکن ان کا جو علم تھا لازمی بات وہ کتابوں سے حاصل شدہ تھا. ایک مرتبہ غالباً کہیں طوفان آیا تو وہ کتابیں کاپیاں جو لکھی ہوئی تھیں وہ سب ڈوب گئیں, وہ علم بھی ختم ہو گیا. تو علم وہ نہیں ہے جو ڈوب جائے, ڈوبنے سے ختم ہو جائے, علم تو وہ ہے جو دل کے اندر ہو ہمیشہ اور ڈوبے نہیں, جس کو چور چرا نہ سکیں, وہ علم ہوتا ہے سب. بہرحال بہت بڑے اپنے زمانے کے فلسفی تھے, لیکن بعد میں ایک اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے اور ان کے پاس کچھ وقت لگایا. بعض روایت میں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو شیطان نے انہیں بہکایا, مختلف طریقے سے دلیلیں دیں, غالباً 100 دلیلیں دیں, اور انہوں نے یعنی شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی. تو اس وقت جو ہے ان کے جو شیخ تھے ان پر ان کی حالت جو ہے ظاہر ہوئی کہ مشکل میں ہے, وقت آخر ہے, لیکن شیطان نے گھیرا ہوا ہے اور دلیل پہ دلیل دے رہا ہے, اور جواب ان سے اب یعنی وہ دلیلیں توڑ چکا ہے شیطان, غازی آبادی ایک دو دلیل کی بات سنی، سو دلیلیں دیں اور سو کی دو دلیلیں شیطان نے توڑ دی، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ایک ہونے پر. تو اس وقت انہوں نے وہاں سے آواز دی کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کو میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. جب یہ بات کہی، ان کے کان میں آواز پڑی، تو انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ میں اللہ کو دلیل کے بغیر مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں. آفتاب آمد دلیل آفتاب، تو سورج نکلتا ہے تو خود دلیل ہے، اس کے لیے سورج نکلنے کو دلیل دینی پڑتی کہ سورج نکل آیا، ثابت کرو کہ کیا دلیل ہے سورج نکل آیا. بھائی سورج نکل آیا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود، اللہ رب العزت کا وجود خود جو ہے وہ دلیل ہے، اس لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب یہ بات کہی تو اب شیطان لاجواب ہو گیا، اور پھر بھی لیکن اس نے اپنا دعویٰ آزمایا، کہا کہ میں اپنے علم سے بچ گیا. فوراً کہا کہ علم سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچ گیا. علم تو شیطان کے پاس کم نہیں، تو اس لیے یہ نسبت جو ہے کام آتی ہے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا تعلق بہرحال کسی نہ کسی سے رکھے. اب یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، کس کو کس سے مناسبت ہے. یہ ایسا سودا نہیں زبردستی کا کہ جناب کوئی آدمی ترغیب دے اور دوسرا آدمی آ کر جو ہے وہ کہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلکہ مناسبت دیکھنی چاہیے، جہاں پر جس سے مناسبت ہو، جس اللہ کے بندے سے مناسبت ہو، ان کے پاس آؤ جاؤ، صحبت رکھو، ان کے بیانات سنو. اگر دل میں ان کے لیے محبت آپ کی آتی ہے، اگر دل میں عقیدت اور عظمت پیدا ہوتی ہے اور اس سے کچھ فوائد بھی محسوس ہو رہے ہیں آپ کی ظاہری زندگی میں، اس کے بعد اگر دل چاہے تو پھر درخواست اس کی کرنی چاہیے، ورنہ اس سے پہلے خالی بس دیکھ ہم دیکھی کسی کے ایسا نہیں، بلکہ اپنی مناسبت دیکھنی چاہیے. کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے آدمی ایک ہی آدمی سے جڑ جائیں، اللہ کے ہزاروں بندے ہیں، ہر آدمی کے جہاں مقصوم ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. اس لیے اپنی نسبت دیکھیں، مناسبت دیکھیں، جہاں مناسبت ہو تو وہاں جا کر ضرور ان کی خدمت میں حاضری دیں، ان کے پاس بیٹھیں، آنا جانا رکھیں. اور کچھ نہیں تو ابتدان اصلاحی تعلق قائم کریں. اصلاحی تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے سے اگر کچھ اپنے دل کے امراض ایسے ہیں کہ آپ کو علاج سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو لکھیں کہ بھئی میں سب سے پہلے تو یہ اجازت دیں کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر اس کے بعد ان سے آپ خط و کتابت دیں. پھر اس کا بھی طریقہ ہے خط لکھنے کا. بعض لوگ ویسی خط لکھ دیتے ہیں الٹا سیدھا، یعنی شروع میں بھی لکھیں گے السلام علیکم، آخر میں بھی لکھیں گے السلام علیکم. جی اس طرح کے خطوط بیچ، یہ بھی ایک پورا ایک ہنر ہے کہ کس طریقے سے ہم خط لکھیں. تو ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جیسے کاپی کا رجسٹر کا ایک صفحہ لیا، اس کو بیچ میں سے موڑ لو، اب اس کے بعد نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین جو ہے وہ لکھو، سامنے کا حصہ خالی رکھو تاکہ جب آپ لکھو تو آگے وہ جواب دے دیں. اور ان کو خط لکھو بخدمت اقدس حضرت فلاں فلاں صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی بات ذہن میں نہ آئے تب بھی خط تو لکھتا ہی رہنا چاہیے آدمی کو. کبھی میں بہت عرصے سے خط نہیں لکھ سکا، تو کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی حاضری آپ کے پاس لگوا دوں، اور یہ اس طرح سے خط خالی اتنا بھی خط لکھ دینا کافی. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے جس سے تعلق ہم نے قائم کیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں تعلق جڑا ہے، ٹوٹے نہیں. اور اگر کوئی بات ہے ذہن میں تو نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین کر کے وہ لکھیں، لیکن بہت لمبے چوڑے خط نہ لکھیں. ایک وقت میں ایک دو تین باتیں لکھیں صرف، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا بھی پختہ جائے، بلکہ مختصر بات لکھیں اور سامنے کا حصہ خالی چھوڑیں، تاکہ پھر وہ جواب میں آپ کو وہی خط واپس چلا جائے. تو جو بات لکھی جائے اس کا جو جواب ملے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اطلاع کے بعد کا مسئلہ، یعنی اطلاع آپ کریں گے، اس کے بعد جو جواب آئے گا اس پر انقیاد یعنی آپ فرما برداری کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بس یہ طریقہ ہے. اللہ کے جو بھی بندے ہیں، جہاں پر بھی دل کسی کا جڑتا ہو وہاں چاہیے کہ وہاں جائیں اور ان کے پاس بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سیکھیں، انشاءاللہ اس سے پھر بہت فائدہ ہوگا. رمضان المبارک تو تقریباً اب قریب الاختتام ہے، ایک دو روز باقی ہے، پھر آپ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہاں آتے رہیں گے، ملاقات ہوتی رہے گی. ورنہ جہاں کہیں آپ قروج اوار میں جو بھی آپ کے کوئی بزرگ ہو یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کی صحبت میں آنا جانا رکھیں، بیٹھیں، دین کی باتیں سیکھیں. بعض اوقات دوسرے کے ذہن میں نہیں آتی کوئی بات بتانا، تو آپ خود پوچھیں اور پوچھ پوچھ کے اپنے علم کو بڑھائیں. دیکھو بھائی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے. تو دین کے لیے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت سے اشکالات ہوں گے، بہت سی باتیں ہوں گی آپ کے دل میں، آپ ان باتوں کو جو ہے وہ دل میں رکھیں، خالی بعض اوقات یاد نہیں رکھیں، لکھ لیا کریں، اور پھر جب کسی کے پاس جائیں تو پہلے تو اجازت لے لیں کہ بھائی مجھے کچھ باتیں معلوم کرنی ہے، آپ مجھے وقت بتا دیجئے کون سے وقت میں حاضر ہوں. یہ نہیں ہے کہ صاحب جانا تو جاتے تھے پکڑ لیے، ذرا یہ بات بتا دیجیے، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اجازت لیں کہ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے 10-15 منٹ کا وقت چاہیے، تو آپ جب فارغ ہوں مجھے بتا دیجیے، میں اس وقت آ جاؤں تاکہ آپ سے میں بعض اوقات کوئی آدمی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے اور آنے والا جب مسئلے پوچھنے شروع کر دیتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، ادب کے بھی خلاف ہے اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے نشاط کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر دل کا نشاط نہ ہو آ جاؤ، فائدہ نہ ہو تو پھر نشاط نہ ہو دل میں تو فائدہ بھی نہیں پہنچتا. اب ادھر بھائی چھوٹے ماشاء اللہ کھڑا رہتا تھا سب سے بچے بارے، اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. تو جو بات بھی وہ کہہ دیں کہ فلاں وقت آ جائیے یا اسی وقت، تو پھر معلوم کر لیے. اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سی باتیں معلوم کر کے ہم اپنے دین اپنے علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. صحابہ اکرام احادیث حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گئے، دور دراز کے سفر کیے، اور جا کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے بالکل سامنے دور ہٹ کر، کہ جب یہ نکلیں گے خود تب ہم پوچھیں. یعنی یہ بھی ادب کرتے تھے کہ بلاتے نہیں تھے گھر سے، نہ جانے مصروف ہوں آرام کر رہے ہوں، جب وہ خود باہر آتے تھے تو اپنا مدعا پیش کرتے تھے کہ میں اس لیے حاضر ہوں. تو وہ شرمندہ بھی ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے چچا ہیں، چچزاد بھائی ہیں، اور آپ نے اتنی تکلیف سے مجھے بلوا لیا ہوتا. لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام تھا علم، چونکہ ہم آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہماری ضرورت ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات فرمائی کہ اگر وہ حجروں کے پیچھے سے جو آوازیں دیتے ہیں بیوقوفی کی بات، انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں اور جب وہ نکل آئیں تو پھر ان سے بات کریں سوال. بہرحال یہ کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ ان آداب پر عمل کرنے سے ایک تو یہ کہ دین میں ترقی ہوتی رہی. یاد رکھیے ہمیشہ یہ جملہ مشہور ہے کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. آدمی بے ادب جب ہوتا ہے تو وہ بے نصیب ہی رہتا ہے، اور جو لوگ ادب کا دامن نہیں چھوڑتے انشاءاللہ وہ بڑے خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں. ادب کے ساتھ علم آتا ہے اور قدر کے ساتھ آتا ہے، لیکن اگر آدمی بے ادبی کے ساتھ سیکھنا چاہے تو یہ علم آتا ہے. آدمی چاہے کہ اگر میں خوش نصیب ہو جاؤں تو اسے چاہیے کہ پھر با ادب بھی ہو، اپنے بڑوں کا ادب احترام دل سے کرے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو با نصیب فرما دے. اس وقت تو دل میں بس یہی باتیں میرے آ رہی تھی چند جو میں نے عرض کر دی. کوئی بات اگر کسی نے ویسے پوچھنی ہو تو آپ لوگ پوچھ لیتے، یہ ہمیں آپ کی بات ہوتا. پچھلے اعتکاف والوں کو بہت سوالات ہوتے تھے، بلکہ باقاعدہ پرچوں پر لکھ کر رکھتے تھے، اور کافی وقت جو ہے اسی میں گزر بھی جاتا تھا. دیکھو بھائی، گناہوں سے توبہ کے لیے سب سے پہلے تو آدمی کو ان گناہوں پر ندامت ہو، چھوڑے گا تب. جب آدمی کو ندامت تو شرمندگی ہو، شرمندگی نہیں ہوگی تو چھوڑے گا تب. تو سب سے پہلے تو شرمندگی ہو، ندامت. تو ندامت جیسے ہی ہوگی انشاءاللہ مغفرت تو ہو جائے گی، استغفار تو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ندامت الندم التوبہ، یعنی توبہ جو ہے وہ ندامت ہی کا نام. جیسے ہی ندامت ہوئی کہ مجھ میں بڑا جو ہے وہ کمین ہوں کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، اب دل میں جو شرمندگی ہو رہی ہے یہی اصل ندامت. جیسے ہی آپ کو یہ ندامت ہوئی انشاءاللہ توبہ ہوگی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ دعا بھی کر لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی ابھی تو دلی دل میں ہوا تھا، اب زبان سے بھی کر کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں، اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. دل میں پختہ ارادہ کر لے. بات یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کر رہا ہے اس وقت ارادہ پختہ ہونا چاہیے،
آگے چل کر وہ توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں. لیکن جب توبہ کر رہا ہے آدمی اس وقت دل میں یہ نہ ہو کہ چلو ابھی تو کر لو بعد میں پھر دوبارہ دیکھی جائے گی. ایسے اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں کر سکتا آدمی. اس لیے جب توبہ کرو تو بہت ہی پکی توبہ ہونی چاہیے اور یہ دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا, تو یہ توبہ ہے. اگر ہو جائے تو سات بار شکستی بازا, سو بار بھی ٹوٹ جائے پھر باز پھر آ جاؤ اللہ کے گھر بار, پھر اللہ تعالیٰ کو منا لو. لیکن میں نے کہا نا کہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے پہلے سے کہ بھی آئندہ پھر توڑوں گا, بلکہ عزم پختہ ہونا چاہیے کہ آئندہ جو ہے میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ہم انسان ہیں, پھر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں, اور توبہ جب بھی کرے پختہ کرے. قضاء عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان بالغ ہونے کے بعد اگر کسی نے 5 سال 10 سال 15 سال نمازیں نہیں پڑھی, یا نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن گلابی نمازیں پڑھی, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے تو اندازہ لگائے کہ کتنے عرصے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کتنے عرصے میں نے نماز جو ہے وہ ایسی پڑھی, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی یا پڑھی نہیں, تو اس کا اندازہ لگا لے. اب مثلاً پتا چلا کہ جی میری عمر 25 سال ہے, اب بالغ ہونا اگر یاد ہے تو بلوغ سے لگائے کہ میں نے بلوغ سے نمازیں شروع کر دی تھی یا نہیں. 15 سال جو ہے عمر بالغ ہونے کی ہے, ویسے تو علامات اس کے علاوہ بھی ہیں, اگر کسی میں بالغ ہونے کی علامت 14 سال میں 13.5 سال میں بھی پائی جائیں تو وہ 13 اور 13.5 سال سے بالغ ہے, اور اگر کوئی علامت نہیں ہے تو پھر 15 سال کی عمر سے آدمی اپنے آپ کو بالغ شمار کرے. اب مثلا 25 سال کا ہو گیا, 25 سال میں اس نے 5 سال نمازیں پڑھی اور 5 سال جو ہے وہ غچہ دیتا رہا اللہ میں, تو نمازیں نہیں پڑھی, سستی ہو گئی, اب یہ کرے کہ اپنا ایک چارٹ بنائے, چارٹ بنائے اس کے اندر یہ دیکھے کہ میں روزانہ 1 دن کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا 2 دن کی. اگر 1 دن کی نماز پڑھ سکتا ہوں تو ہر نماز کے ساتھ 1 نماز پڑھ لوں, سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر استغفار کر, یہ سنت کی قضا نہیں ہوتی. صرف فرض نمازیں مثلا فجر کی 2 رکعت پڑھ لیجئے, ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیجئے, عصر کے 4 فرض پڑھ لیجئے, مغرب کے 4 فرض پڑھ لیجئے, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر, ہر نماز کے ساتھ 1 نماز آپ پڑھ لیں. آپ روزانہ جو چارٹ بنایا ہوا ہے 1 نماز پڑھ لی اس میں نشان لگا دیں, فجر پڑھ لی آج کی تاریخ ترتیب, 1 سال تک پڑھ لیں گے تو 1 سال کی نماز ادا ہوگا, 5 سال کی رہی تھی 5 سال تک اسی طرح پڑھتے رہیے نماز 5 سال کی ادا ہوگی, اور اگر 1 دن میں 2 دن کی نمازیں پڑھ رہے ہیں 1 سال میں 2 سال کی ادا ہو جائیں گی, یا 1 دن میں آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں مثلا فجر 5 دن کی قضا کر رہے ہیں 1 سال میں 5 سال کی ادا ہو جائیں گے, وہ آپ کو لکھنے پڑیں گے. روزانہ کا چارٹ بنائیں اور اس کو نشان لگائیں,
چارٹ نہیں بنتا ہے اگر
روزانہ پڑھتے اگر, تو اگر کا مسئلہ بھی ہے لیکن پہلے تو اس کا یقین کرنے کی چھوٹی ہیں, جن ہاں بس یقین ہوتا ہے بس, پھر مستقل 5 سال آپ اگر پڑھتے رہیں ہر نماز کے ساتھ 1 پڑھ لیں, یا رات کو سوتے وقت عشاء کے بعد جو ہے وہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, جو سہولت ہو اس کے مطابق کر لیں. ہمارا جانا کوئٹہ ہوا ایک مرتبہ, ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے اور ابتدا ان کی زندگی کی بڑی خراب تھی, یعنی کون سے گناہ تھے جو نہیں کیے, لیکن پھر جب اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا تو آج بھی وہ شخص موجود ہے. وہ جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہاں کا مینیجر, اور جس شخص کی فیکٹری تھی وہ تھا پارسی, حالانکہ یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا شخص نہیں تھا لیکن اس کو لوگوں پر کنٹرول کرنا آتا تھا, لہذا اس کو مینیجر بنا دیا گیا, سب لوگوں کو کنٹرول بھی کرتا تھا. وہاں اس نے اپنے ٹھیک ٹھاک جائیداد بنائی ناجائز, اتنی باتیں آدمی پوسٹ ایسی تھی, یہ مکان بھی خریدا, وہ پلاٹ بھی خریدا, وہ دکان بھی خریدی, یہ سب چیزیں خریدی. پھر اللہ رب العزت ہدایت کی طرف لائے, جب ہدایت کی طرف آئے تو الحمدللہ صرف یہی دیکھیے توبہ اسی کا نام ہے, یہ توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ کر لی اور حق والوں کے حق کھا گئے, وہ دیے ہی جو بعد میں بتا رہا ہوں توبہ کے اوپر یاد کر رہا ہوں. اس نے پھر یہ کیا کہ جو پلاٹ تھے, جو دکان تھی, جو مکان تھے, وہ سب اپنے مالک کے نام کیے اور اس کو بتا دیا کہ بھائی میں جو ہے یہ کام کرتا رہا لیکن لازمی بات ہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا جو میں نے کیا، اس لیے میں ابھی تمہاری دکان یہ تمہارے نام کر رہا ہوں، یہ میں تمہارے پلاٹ تمہارے نام کر رہا ہوں، مطلب یہ جائیداد تو میری ہے لیکن میں نے تمہارے پیسوں سے بنائی ہے، لہذا میں یہ واپس کر رہا ہوں. اس شخص پہ بڑا اثر ہوا، اس نے کہا نہیں تو رہنے دے، بس یہ دکان بھی تو رہنے دے، اس کا ہائی روف تھی، یہ ہائی روف بھی میری طرف سے، اس نے کہا میں، اس نے زبردستی واپس کی اس کو، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نوکری چھوڑی اور الحمدللہ اس کے بعد پھر ایک اللہ والے کی صحبت اختیار کی، وہیں پر رہ کر عالم بنے، عالم بھی بن گئے پورے اور جوانی میں، یہ نہیں کہ بڑھاپا بلکہ جوانی سے مراد یہ کہ ایسی عمر میں کہ اب تو وہ بوڑھے ہیں تقریباً 50 سال کے قریب تو ہوں ہماری عمر تقریباً، تو اس لیے لیکن وقت یہ توبہ ہے. بہرحال ہمارا سفر کوئٹہ کا ہوا تو وہاں پر ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو ہم تو جا کے تھکے ہوئے تھے، نماز عشاء پڑی اور لیٹ گئے، لیکن وہ اپنی اس زمانے کی نمازیں جو رہ گئی تھی وہ کئی سالوں کی نمازیں دہرا رہا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹہ اس نے نمازوں میں لگایا، اس کے بعد آ کے لیٹ، تو ہمیں اس وقت پتا چلا کہ قضا نمازیں جو رہی ہوئی ہیں وہ ان کی ادائیگی ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی کو فکر ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو گئیں تو پھر وہ ان کی تلافی کی فکر کرتا ہے. اب جس حد تک جیسی بھی تلافی ہو جائے، الحمد للہ کئی لوگ ایسے نظر میں ہیں، ایک صاحب بینک کی نوکری کرتے تھے ماشاء اللہ، ہر سال اللہ تعالیٰ اعتکاف کی بھی توفیق دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑا اور پھر یہ کہ تجارت کا شعبہ اختیار کیا، پھر جتنا بینک سے پیسہ لیا تھا وہ بینک کو واپس کیا، مطلب پورے طریقے سے کامل درجے کی توبہ جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی، پھر جو آدمی قربانی دے کر آتا ہے دین کی طرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی اس پہ بہت ہوتی ہے. میں نے کل رات بھی کہا تھا نا کہ جس کی جتنی قربانی رب کی اتنی مہربانی، بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، بادشاہ چھوڑ دی غالباً ابراہیم بن ادہم، سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت ایسی ان کے دل میں آئی کہ سلطنت کو بلات مار دی، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے جنگل نکل گئے. اور غالباً انہیں کے واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو آوان و انصار جو مشیر تھے وزیر تھے انہوں نے تلاش کیا بادشاہ کو اور پھر سے چاہا کہ واپس چلے چلو، یہ کیا تم نے حالت بنا رکھی ہے کہ گڑی پہن لی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، کیا عیش و آرام میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میاں تجھے میں بتاؤں کہ بادشاہت وہ تھی یہ وہ جو ایک سوئی تھی ان کی گدڑی جسے جیا کرتے تھے وہ سوئی سمندر میں پھینک دی اور مچھلیوں کو کہا کہ میری سوئی لے کے آؤ، تو ہزاروں مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر سے باہر نکلی، ہر ایک کے منہ میں ایک سوئی، سونے کی سوئی، کہا کہ نہیں مجھے سونے کی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے، وہ ایک سوئی جو تھی وہ لے کے آؤ. کہا کہ یہ بادشاہت ہے یا وہ بادشاہت تھی؟ بادشاہت یہ ہے کہ جس میں اللہ کی مخلوق ساری کی ساری مطیع اور فرما بردار ہو جائے، یہاں تو انسان بھی مطیع فرما بردار نہیں ہوتا. بہرحال فرمایا کہ میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے جو دولت مجھے عطا فرمائی ہے پہلے یہ حاصل نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام تھا کہ جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتے تھے کھانے کے لیے پینے کے لیے، پورا جنگل خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا. وہیں پر ایک زاہد صاحب بھی تھے، بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا، زاہد بھائی بیٹھے وہاں پر، ایک زاہد صاحب بھی تھے. زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہے، جس کو رغبت نہ ہو دنیا سے. وہ بھی کافی عرصے جنگل میں رہ رہا تھا، اس نے جناب جب خوشبوئیں سونگی بریانی کی اور مرغ مسلم کی تو زبان پہ شکوہ آ گیا کہ اللہ میں ہم اتنے عرصے سے تیرے بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے جنگل میں، ہمیں تو روزانہ دال کا پیالہ مل جاتا ہے، ایک روٹی مل جاتی ہے، ایک چٹنی مل جاتی ہے، اور یہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ یہاں پر مرغ مسلم اور پلاؤ اور بریانیاں کھا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آواز یہ آئی کہ میاں تو نے قربان کیا کیا ہمارے لیے، اس نے تو بادشاہت چھوڑی ہے، جس کی جتنی قربانی رب کی اتنی مہربانی، تو اس اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو کچھ پائے گا بھی. اس نے کیا چھوڑا تھا؟ وہ روزانہ گھاس کاٹا کرتا، اس کو جا کے بیچ دیا کرتا تھا، اس سے جو حاصل ہوتا تھا روپے 2 روپے اس سے دال روٹی کھا لیا کرتا تھا، دعا کی کہ اللہ میاں یہ گھاس کاٹتا ہوں میں چاہتا ہوں اس سے ہی فارغ ہو جاؤں، بس ہر وقت میں آپ کا ذکر کرتا رہوں یاد کرتا رہوں، بس مجھے تو اتنا ہے کہ صبح شام روٹی مل جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے قربانی کیا کی ہے، زیادہ زیادہ گھاس وہ ہماری تھی، ایک کھرپی تھی وہ تو نے قربان کر دی، اور یہاں جو قربانی ہے پوری بادشاہت اور سلطنت پہ لات مار کے آیا. تو میرے عزیز بھائی، قربانی جب کسی کی ہوتی، دنیا میں بھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن اگر قربانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات قربانی دینی بھی پڑتی ہے. یعنی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں مل جاتا نا، کچھ نہ کچھ تو قربانی، اور کچھ نہ بھی ہو تو اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں ان کی قربانی تو ہے. اپنے نفس کو جو چیزیں مرغوب ہوتی ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں، آدمی بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تب جا صحابہ کرام کا میں نے بتایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت تک جو ہے وہ ایک ایک آدمی کے دس دس بیس بیس پچیس پچیس سو دو بیویاں ہوتی تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے فرمایا آئے تھے نازل ہوئے کہ وہ چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ نے فرمایا سب کو طلاقت ہو گئی چار کے علاوہ. اب کسی نے چھ بیویاں اپنی چھوڑ دی، کسی نے اس سے زیادہ چھوڑ دی، یہ قربانی ہے کہ نہیں؟ باقی جتنی اجازت تھی وہ رکھی. قربانی دینی پڑتی ہیں، صحابہ کرام نے دی اپنی اولاد کی، بچوں کی، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس لیے اگر تھوڑی بہت مشکلات آئیں تو مسلمان بہرحال ہے تو اللہ کا بندہ نا، اور یہاں کی زندگی ہے عارضی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن جانا تو ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا شاید، کو میاں بیوی تھے جن کی شادی ہوئی اور دوسرے دن مردہ پائے گئے. اب وہ کھل گئے تو پتا چلا کہ باپ نے زہر دیا، بعد میں پتا چلا کہ باپ نے زہر دیا
بیٹے کو بچانے،
ہاں بیٹے کو بچانے کی کوشش کی تھی اور دوسرے کی بیٹی کو مار ڈالا. یہاں تو دنیا یہ اپنے مفادات کے تحت سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چاہ کندہ چاہ درپیش آتا ہے کہ کنواں کھودنے والے کو خود کنواں، جو آدمی کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے سب سے پہلے خود گرتا ہے، اور دوسرے کی بیٹی کے لیے کنواں کھودا اس نے تو نہ بیٹا بھی گیا. حالانکہ چاہیے تھا کہ پہلے سے تربیت ایسی کرتا ہو، جب تربیت ہی صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہماری بیٹی کہیں اور چلی گئی، بیٹا کہیں اور چلا گیا، تو قصور کس کا ہے؟ اس میں ماں باپ کے قصور ہوا. شروع میں جو ہے ہم بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے، لیکن بچے جب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اب سوچتے ہیں کہ اس طرح ان کو راہ راست پر لاؤ.
کھلایا
دونوں کو، اس کا خیال یہی تھا کہ اس کو تو میں بچا لوں گا کسی طرح سے، لیکن اس کو، لیکن وہی بات ہے کہ عقل جب ماری جاتی ہے تو پھر سمجھ سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنا فضل فرمائے. میرے عزیز بھائی، کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہی اپنا تعلق مسجد سے مت توڑنا. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس فکر میں ہے کہ آپ کا تعلق مسجد سے، دین سے. وہ یہ تو نہیں کہتے اسلام چھوڑ دو، لیکن یہ کہتے ہیں اہل اسلام کو چھوڑ دو، جن سے اسلام حاصل ہوتا ہے ان کو چھوڑ دو. وجہ کیا ہے کہ جب جن سے دین حاصل ہوتا ہے وہی بے اعتماد ہو گئے تو دین پہ بھی اعتماد کہاں سے ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے البتہ یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جن کے ساتھ تعلق رکھیں ان کو جانچیں، پرکھیں، یہ دیکھیں کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے، اور اللہ کے لیے جو کچھ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ پرکھنے کا. اگر آپ کو یہ معیار پر پورا اتر جائیں تو ٹھیک، ہم سب تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے. روز مرہ کی جو پانچ کی نمازیں پڑھنے کے علاوہ ایسا کون سا عمل ہے جو زیادہ افضل ہے، جو آپ کی ایمان کی مضبوطی کا؟
دیکھو بھائی، ایمان کی مضبوطی کا عمل صرف نماز کے حد تک ہی نہیں ہے، البتہ نماز ذریعہ ہے. حدیث میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. تو جب آپ نماز شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بے حیائی اور منکرات سے بھی آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو جائیں گے، بشرطے کہ نماز نماز ہو. اس لیے سب سے پہلے تو ہم جب نماز شروع کریں تو نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن یہ سب سیکھیں، تاکہ ہماری نماز پھر صحیح نماز ہو جائے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں کھڑا کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی پیچھے ہمارے لگا ہوا ہو، تھوڑی سی بھی دیر کی تو پکڑے جائیں گے. تو نماز پڑھنی چاہیے اطمینان اور سکون کے ساتھ. ایک سب سے پہلے تو نماز اچھی کریں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں مدد ہے. آدمی کہیں جا بھی رہا ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھانے جا رہا ہے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، جس کے پاس جاؤں اسے میری بیماری سمجھ میں آ جائے، اس کے دماغ میں جو ہے وہ بات ڈال دیجئے جو میری جسم کی صلاح اور فلاح کے لیے، اب آپ چلے جائیے، ڈاکٹر پہ جانے کا منع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے پھر جائیے. اب جب آپ جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے جس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ پہنچے گا. اسی طریقے سے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مدد حاصل کرتے چلے جائیں. کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا تو کسی دیندار آدمی سے مشورہ کر لیں کہ میں اس معاملے میں کیا کروں، تاکہ دین پر اور سب سے اہم بات کیا ہے، اپنی صحبتیں بدلیں، اپنے یارانے تبدیل کریں، اچھے لوگوں سے اپنی دوستی رکھیں، جو آپ کے ذہنی امانگی ہو جن کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں. تو انشاءاللہ دین کی حفاظت ہوتی ہے اگر گھر میں بھی دین کی فضا ہوگی، باہر دوست بھی اچھے ملیں گے تو دین کا بہت زیادہ استقامت ہوگی. گھر میں جائیں تو پتہ چلا کچھ اور معاملات چل رہے ہیں، دوست ایسے ہیں کہ وہ ہمیں لے کے سنیما چلے گئے، استقامت کہاں سے آئی؟ تھوڑی سی دیر کے لیے تو ہم کسی سب کے پاس جاتے ہیں، ادھر سے چار دوست پکڑ کے چھوڑ یار کہاں تو ملا بن رہا، چلو ہمارے ساتھ کلفٹن پکڑ کے لے گئے گھمانے پھرانے کے لیے، چار چکر لگائے تو سارا کچھ ختم. استقامت ان چیزوں سے نہیں آتی، پھر اپنے دوست تبدیل کرنے پڑے. انشاءاللہ جب ہم نے سنگت تبدیل کر لی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تصویریں بھائی گھر میں رکھنے کا مسئلہ اور ہے، لگانے کا مسئلہ اور ہے. ایسی تصویر جو بالکل مختصر چھوٹی سی تصویر ہو، جو دور سے دیکھنے سے نظر بھی نہ آئے، یعنی اس کی آنکھ کان واضح نہ ہو، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتی. لیکن وہ تصویر جو دور سے دیکھنے سے پتہ چلے اس کے ناک نقشہ ہر چیز محسوس ہو رہی ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، تو اس گھر میں نیکی کے فرشتے نہیں آتے. صاحب کو جب یہ بات کہی تو بعض لوگ تو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا بھائی پھر تم ضرور کتے پالیں گے تاکہ فرشتے نہ آئے، مریں گے تو نہیں کم سے کم. ایک اور صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ کتے بھی تو مرتے ہی ہیں، تو جو فرشتے کتوں کی روح نکالتے ہیں وہی آ جائیں گے، کتے بھی تو مرتے ہیں یا وہ نہیں مرتے؟ تو اس لیے
سوال کیا تھا کہ کتوں کی روح کون قبض کرتا
ہے، آخر کوئی تو کرتا ہی ہے نا، وہ قبض کر لے گا. اس لیے بہرحال دین کا مذاق مت اڑا. ایک بات اہم، اچھا وہ بات ذہن میں آ گئی کہ دین کا مذاق مت اڑائیے. دیکھو بھائی ہم کوتاہ لوگ ہیں، ہم سے بہت سی کمی ہوتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو بے شک وہ کمی کوتاہی ہم کر رہے ہیں، لیکن مذاق مت اڑائیں. یہ اعتراف کریں کہ ہم تو غلطی پر ہیں، یہ جو کام کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے، مذاق مت اڑائیے. مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر توفیق اطاعت اور نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ مذاق اڑانا بہت بری بات ہے. باقی یہ کہ آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں واقعی میں گناہگار ہوں، یہ میں غلط عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اطاعت عطا فرما دیں گے. لیکن خدا نہ کرے ہم اگر مذاق اڑائیں گے تو یہ جرم بہت بڑا سنگین جرم، اس سے بچنا چاہیے. ہم سب بھی کسی نہ کسی برائی میں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں بحیثیت انسان ہونے کے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا، جو ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا. دعویٰ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، دعوے پر پکڑ ہو جاتی ہے، اس لیے دعویٰ مت کرو. ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھو کہ بھئی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے البتہ معافی تلافی کرتے رہو، استغفار پڑھتے رہو. انشاءاللہ استغفار جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو جمع نہیں ہونے دے گا. جب جمع نہیں ہونے دے گا تو تھوڑی بہت چیز جلدی صاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر ڈھیر لگے گا تو اس کی صفائی میں وقت لگتا ہے. اس لیے استغفار ہم پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے، اور ذہن میں رکھ کر پڑھیں. اور استغفر اللہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. ہر گناہ کو ذہن میں رکھ کر کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اس گناہ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں. اس طرح ایک ایک گناہ کو اگر آدمی لا کر، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے میں کیا گناہ کرتا ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں، تو آدمی اس گناہ کو ذہن میں لا کر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اس سے اس کی معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، معاف فرما دیتے ہیں. شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی مشرک مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے، لیکن دنیا میں اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے. یہ اس صورت میں ہے کہ خدا نہ کرے آدمی مر شرک پر ہی موت آ جائے اس کی، تو پھر تو بخشش نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر المشرک بھی. لیکن اگر خدا نہ کرے شرک میں کوئی مبتلا ہو، اللہ نہ کرے اگر ہو بھی گیا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی، تو امید ہے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. دیکھو میں نے بتایا نا آپ کو کہ نفس کی خواہشات تو بہت ساری ہیں، قابو پانے کے لیے وہی نسخہ میں بتاؤں گا کہ اچھے صحبت میں رہو.
اچھے دوست آپ کو گناہوں سے بھی روکیں گے، معاون ہوں گے کہ بھائی ایسا نہیں کرو، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتی ہے نہیں بھائی ایسا نہیں کر، غلط ہے۔ یہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے یہ اندر ہی سے آپ کو گناہ سے روکنے کی کوشش، اس آواز پر ربک کہہ دی جائے، یا پھر اپنی صحبت دوست جو نیک ہیں ان کی صحبت میں رہیں۔ تنہا رہنا بھی آج کل عذاب ہے، اکیلے رہنے سے بزرگ منع کرتے ہیں، گھروں میں اکیلے مت رہو، جہاں تم نے اکیلے رہنا شروع کیا وہاں شیطان تم پر حاوی ہو جائے، کیوں اکیلا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، اب کوئی سبھی کوئی گناہ آدمی کر سکتا، اس لیے ان سے بھی بچو۔ اس کے لیے کہ پھر اچھے دوستوں صحبت میں، الحمدللہ میں ایسے دوستوں کو یہاں جانتا ہوں، گھروں میں ان کے جب بےچارے ماں باپ چلے جاتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہوتا، انہیں خطرہ ہوتا ہے، یقین انسان ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر کسی نہ کسی دوست کا سہارا لیتے ہیں، ان کے پاس چلے گئے، کچھ دیر وہاں گزار لیا، کچھ وقت کہیں اور گزار لیا، کچھ اور مسجد میں گزار لیا، اور جب آ گئے گھر والے گھر چلے گئے۔ تو یہ تھوڑی سی آدمی کو تھوڑا سا مطلب قربانی دینی پڑے گی، اپنی صحبت سنگت تبدیل کرنے میں سب سے بڑی بات ہوگی، آہستہ آہستہ رنگ چڑھ جائے گا۔ دیکھو بھائی ان کے جواب محبت سے دو، پیار سے دو، لازمی بات ہے کہ ان کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے، اللہ نے آپ کا ذہن تو بنا دیا، ماں باپ کا بہن بھائی کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو یوں سمجھیں کہ بھائی جیسے ہم پہلے تھے اللہ نے ہماری اصلاح کر دی، امید ہے کہ ہم اچھے عمل اچھے کردار سے اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو بھی راضی کر لیں گے، ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ یہ طریقہ تو صحیح نہیں کہ ماں باپ کے کہنے سے آدمی داڑھی کٹا لے، ماں باپ کے کہنے سے آدمی دین چھوڑ دے، یہ تو غلط طریقہ ہے۔ البتہ ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آؤ، یہ نہ کرو کہ دین پر چلنے شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا جا بیٹا تھا سودا لاؤ تو عمر میں نہیں لے کے آتا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ایسا مت، لازم بات اس سے بددینی پھیلے گی، وہ کہیں گے بھائی کیا دیندار بن گیا، یہ ہمارے لیے عذاب بن گیا، ہمیں جواب دینے لگا، یہ سودا ہمارا نہیں لا کے دیتا، کام ہمارا نہیں کرتا، یہ تو غلط بات ہے، گھر والوں کا کام ہم نہیں کریں گے تو محلے والے کریں گے، اس لیے ان کو جواب مت دو، ان سے پیسے لے لو اور سامان لا کے ان کو جلدی سے دے دو، اگر بالکل نماز کا وقت ہے تو ان سے کہیے ٹھیک ہے لائیے دیں، میں نماز پڑھ کے آتے ہوئے لے آؤں گا، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بعض لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں، بعض لوگ والدین مجھ سے رجوع کرتے ہیں کہ بھائی اتنی سختی کرتا ہے یہ شخص کہ ہم تنگ آ گئے، ایسا مت کرو، ماں باپ کے لیے اگر وہ نہیں وہ دین پر نہیں چل رہے، اللہ نے آپ کو توفیق، ان پہ سختی مت کریں، ان کے لیے صرف دعا کرنا ہمارا حق ہے، اکیلے میں بیٹھ کے کہ اللہ میرے ماں باپ کو بھی ہدایت فرما دے، اور جو وہ بات کہیں اگر جائز ہے اس بات کو سن لو عمل کرو، اور اگر جائز بات نہیں کہہ رہے تو ان کی بات کا بہتر طریقے پر جواب دے دو، اور اگر نہیں جواب دینے سے بھی وہ بھدکتے ہیں تو بس خاموشی اختیار کر، اصل یہی طریقہ ہے، لیکن اپنے عمل اور کردار سے آپ واضح کریں کہ ہم صحیح ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے تو ہم نے توبہ کر لی، بعد میں چوری چوری ہم بھی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ بھائی کرتا یہ بھی سب کچھ ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں کرتا، تو پھر اثرات پیدا نہیں ہوں گے، ایک ہوتا ہے مولوی ایک ہوتا ہے کٹملہ، فرق ہوتا ہے دونوں، تو شارٹ کٹ والا مت کرو، ہمارے حضرت والا اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسے ہوئے کہ بھائی جس نے جیسا کہہ دیا ویسے کر لیا تو کہتے ہیں یار یہ اپنے جیسا ہے، اس کی داڑھی واڑی میں مت جاؤ، یہ تو جیسے ہم کہیں گے ویسے کر لے گا، لیکن اگر آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے صحیح طریقے پر تو کل یہی لوگ آپ سے دعا کرانے کے لیے آئیں گے، کہ باقی کہیں گے بھائی جو کچھ بھی ہے صحیح آتی غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی ان کی بات مان لی، کبھی کسی کی مان لی، کبھی کسی کی مان لی، نتیجے یہ کرو ایک کے ہو کر رہو، یک ترکیب محکم بغیر، اللہ تعالیٰ کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو بس، پھر تو انشاءاللہ یہ کہ کچھ دن امتحان ہوگا ابتلا ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک دوست ہمارے آج کل ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے شروع شروع میں داڑھی رکھی تو وہ مدنی مسجد میں جایا کرتے، ان کے والد جو ہے وہ کینچی اور اس طرح لے کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ جہاں موقع ملے گا اس کو چھین لوں گا، اتنا سخت آدمی، لیکن اس جوان کے بچے نے ماشاءاللہ اللہ نے ایسا کیا کہ اس نے تو اب تک نہیں رکھی باپ نے، لیکن اس کے دو بیٹے ہیں دونوں ماشاءاللہ یوں کہہ لو کہ مستقل اور مکمل مولوی لگتے ہیں، اور ایک تو ماشاءاللہ بہت ہی نیک سال ہے، دین کے معاملے میں الحمدللہ پکا پختہ، وقت بھی لگاتا ہے، سب کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے وہ ایسا تھا کہ بس سمجھ لو کہ برگر سے بھی دو ہاتھ آگے جس کو کہتے ہیں نا وہ تھا دوسرا بیٹا، لیکن اللہ نے اسے بھی سمجھ دی، اب اگرچہ اس نے داڑھی واڑی تو رکھ لی لیکن وہ اس طریقے پر نہیں ہے جیسے پہلا ہے، صحبت کی ذرا کمی رہی اس کے اندر،
لیکن بہرحال پھر بھی اچھی سندھی فیملی ہے، بڑے خاندان ہیں، لیکن میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے آزر کے گھر میں چاہے تو ابراہیم پیدا کرتے. یہ تو ہوگا بھائی، دنیا میں چلتا ہے، باپ نبی بیٹا شیطان، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور کہیں جو ہے وہ باپ جو ہے وہ بت پرست بلکہ بت فروش اور بت گھر بت بنانے والا، اور بیٹا نبی ابراہیم علیہ السلام. تو وہ تو کہتے ہیں اولیاء کے گھر میں بھوت، مثال مشہور ہے نا، اولیاء کے گھر میں بھوت. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولیوں کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتے ہیں. اب بعض لوگ یہاں بھی جہالت کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرا باپ کیسا بیٹا کیسا، بھائی یہ تو ہوتا ہے، عدل سے ہو رہا ہے، نئی بات نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس دین کو قائم رکھنا ہے، ہم تعاون کریں نہ کریں، ہم کچھ کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم نہیں کریں گے، اللہ اور پیدا کرتے، اس کے لیے مشکل تھوڑی ہے. اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے. کوئی اور قوم آ جائے، کتنی قومیں تبدیل ہو گئیں، پہلے وہ جو منگول تھے اور مغل تھے اور کون اپنے آپ کو کہلاتے تھے، انہوں نے جنہوں کھوپڑیوں کی مینار قائم کیے، اللہ نے بعد میں چنگیز خان، اللہ نے بعد میں انہیں کی اولادوں میں وہ ہدایت دے دی، سب مسلمان ہو گئے. آج تک ان کی نسلوں مسلمان ہیں کہ، لیکن وہی تھے پہلے کے کھوپڑیوں کے مینار قائم کرتے تھے مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں، نہ دین ہمارا محتاج ہے. اس دین کو بھی اللہ نے قائم رکھنا ہے، اور وہ دین قائم رہے گا. اب اگر ہم سبب بن جاتے ہیں تو کیا ہی اچھی بات، اور خدا نہ کرے ہم سبب نہیں بنے تو اللہ ہمارا محتاج ہے، وہ کسی کو بھی کھڑا کر دے، وہ چاہے گا کافی ہوں تو بعض اوقات کام لے لے. بات یہ بھائی، دیکھو جماعت سے نماز مت ترک کرو، ایسی صورت میں نماز تو پڑھ لو، چاہے اس کو بعد میں دوہرا لو، تاکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ختم نہ ہو، مسئلہ تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کھلم کھلا کفر اور شرک کی باتیں کرتا ہے، ہاں تو ایسی صورت میں پھر وہاں نماز پڑھ، پھر آدمی سے آدمی پڑھے،
اور اگر پڑھ لے تو مطلب وہ جماعت کا
دورہ
لے گا،
دورہ
جو پہاڑوں سے جیسے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ دورش والی
وسیلہ بناتے
ہیں،
دیکھو گے مزار والے کون ہوتے ہیں بتاؤ، وہ اللہ ہے، مخلوق ہے یا خالق ہے، یہ بتا دیں.
مخلوق
ہے یا خالق، مخلوق ہے نا. بات یہ ہے کہ نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے زندگی میں جب تبلیغ کرتے ہیں، جن زندگی میں جب وہ آپ کو دین کی بات سکھاتے ہیں، کوئی بات ان کی سننے کو تیار نہیں، جہاں مر گئے زمین سے 10 فٹ نیچے چلے گا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ، تو قبر پرست لوگ ہوئے نا. بات یہ اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں پہ جانے سے منع نہیں کرتا کوئی بھی، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی اطاعت کی ہے تو نیک بنے، ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں گے تو نیک بن جائیں گے. جو کام کر کے وہ ولی بن سکتے تھے، ہم وہ کام کر کے ولی نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. آپ جائیے وہاں پر جا کے جو کام کرنے کے وہ کریں گے، سارے ثواب کیجیے، قرآن جی پڑھ کے ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اور اگر کوئی نیک آدمی ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہے تو بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن ضروری نہ سمجھے. وسیلے کے اللہ تعالیٰ کو ضروری نہیں کہ وسیلے کے بغیر دیں گے نہیں، آدمی چاہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے فضل سے عطا فرمائیے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تیرے نیک بندے جتنے بھی ان کے صدقے سے ہمیں عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھ آئی. باقی یہ کہ ان سے بیٹا مانگنا، ان سے اولادیں مانگنا، وہاں جا کے منتیں مرادیں کرنا، یہ شرک سے بچنا چاہیے، یہ ناجائز کام ہے، ان سے بچیے. وہاں پر ضرور جائیں اگر، لیکن اس وقت جائیے جب میلے ٹھیلے نہ ہوں، کیونکہ قبرستان یا قبر وہاں جانا وہاں عبرت کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہاں جا کر ہمارا دل لگے جناب بڑا اور وہاں پر ہم جو ہے وہ مزے لے رہا ہوں کھڑے ہو کوئی بات، وہاں تو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا، اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات دیکھو وہاں ہوتا کیا ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں جو لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں عام طور پر نماز بھی نہیں پڑھتے، ہر جمعرات کو میلے ٹھہرے ہیں، گیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں وہاں پر ساری کی ساری، اتنی رشی ادھر ادھر چلے جائیے، سب بات کہہ رہا ہوں، یہ غلط نہیں، بہت زیادہ. ارے بھائی چھٹے وقت میں ہوتا کیا، جا کے دیکھو تو مکلی کے قبرستان میں وہاں پر جا کے میں ایک آدھ دفعہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے.
اس سے دو سال سے سر ایک چیز مشاہدے میں آ رہی ہے، جو 7 شریف پہ جو عرس ہوتا ہے اس میں پچھلے سال پانچ بسیں جلی جاتے ہیں یا آتے ہیں، اور اس سال بھی کم از کم کوئی چھوٹی ڈیڑھ سو
بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان کی اطلاعات سے. اصل میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بعض لوگ رائمنٹ جاتے ہیں بےچارے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کوئی عذاب کی نشانی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حادثات تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہمیں وہاں جا کے کیا کرنا ہے، وہاں پر ہم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہمیں طلب کرنا چاہیے وہ ہم ہزاروں سے مانگتے ہیں، تو ان میں اور پھر بت پرستوں میں کیا فرق، اس سے بچنا چاہیے. اب مانگو اللہ سے، یقین اللہ سے ہوتے وہی دے گا، اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ سب بھی اللہ کے نیک بندے کس لیے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی انہوں نے، اگر اطاعت نہ کرتے تو کیا نیک بن جاتے؟ جو کام انہوں نے کیے وہی کام ہم بھی کریں. ولیوں کے نیک لوگوں
کی مزار پہ آنے میں کسی کو ہدایت تو نہیں ملی آج تک، سب گمراہ ہی ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ
مزار پہ پڑھ رہے ہیں. مزار پہ جانا منع نہیں ہے، بشرط ہے کہ وہاں پر آدمی جا کر جو کام کرنے کے وہ کرے. ہاں سارے ثواب کری، کسی مسلمان کی قبر پہ جا سکتا ہے، نہ بھی جائے تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں،
وہاں جانے سے تو پھر
انہیں
بھی اس میں شامل ہو جاتے
ہیں. نہیں نہیں، میں نے اسی لیے کہا کہ ایسے وقت میں مت جائیے جب وہاں پر پوجا پاٹھ ہو رہی ہے. آپ ایسے وقت میں جائیے کہ عام سا وقت ہو، لوگ جو ہیں شاید مرد اور عورت اختلاط نہ ہو، جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں مت جائیے. جب وہاں پر اختلاط ہو رہا ہوتا ہے تو رحمان الحافظ لوگ جس مقصد کے لیے جاتے ہیں تو خوب سب لوگ جانتے ہیں کہ کیوں جاتے ہیں، ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہدایت مقصد ہی ہے. اللہ محفوظ رکھے اس سے. کیوں نہیں فرض نماز مت کیجیے، فرض نماز دیکھو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا مانگنی کہاں ہے، سجدے نفلی سجدوں میں دعا مانگنی ثابت ہے آپ سے، لیکن فرض نمازوں کے اندر دعا وغیرہ وہاں پر بس صرف اللہ کی تعریف کریں، سبحان ربی العالی، میرے رب جو ہے سب سے بلند، اللہ کی بڑائی بیان کریں بس. دعائیں جہاں مانگنے کی وہاں مانگی، آپ تحیات کے بعد مانگی، درود شریف کے بعد سن مانگ سکتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں وہ مانگی جا سکتی. نفل نماز مانگ صحیح، بڑی مسجد کے اندر دو سب چھوڑ کے گزر سکتے ہیں، فقہی مسئلہ یہی ہے. اصل میں یا تو امام کے آگے سترا کھڑا کر دے آدمی، سترا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ لمبا ایک انگلی کے موٹا، دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کی طرف یعنی شیر میں سترا کھڑا کر دیا جائے. اب اس کے آگے سے اگر گزر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، امام کے آگے اگر ہو جائے تو باقی مقتدیوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں، کافی ہے. اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آگے کوئی چیز رکھ لیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے مسجد بڑی جیسے ہمارے یہاں ہے تو ایک تو صف وہ ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد مزید دو صفحے چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں. ترجمہ سیکھیے، جب آدمی نماز پڑھے تو اس کے ترجمے میں غور کرے، سبحانک اللہم جب ہم کہیں تو ہمیں پتہ ہو سبحانک کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ایک وقت میں انسان دو جگہ نہیں گھوم سکتا، یا تو خیالات آئیں گے یا پھر ترجمے میں دھیان جائے گا. تو نماز ایسی پڑھنی شروع کرتے ہیں کہ ترجمے والی ہو، ہمیں ذہن میں ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، اس کے ذہن میں مطلب ہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، اس طرح سے ذہن میں لائے. ایسی صورتوں کا انتخاب کرے جس کو اس کا ترجمہ آتا ہو، اس طرح سوچو بچار کرے، انشاءاللہ اس سے خیالات کم ختم نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں. اور دوسری بات یہ سمجھ لو کہ اگر نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے، آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی ہی نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز میں کوئی نقصان نہیں. اچھا بھائی اب اجازت ہے، آپ لوگ بھی اپنے انفرادی اعمال میں لگتے ہیں، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے خبر سے کر کے فرمائے.